محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جنت بہت خوبصورت ہے. ہم دنیا کی عارضی خوبصورتیوں میں محو ہو کر اس کو بھول جاتے ہیں. کس کو بھول جاتے ہیں؟ جنت کو. کیا جنت میں بھی ایسا ہوگا؟ یہ سمجھ نہیں ہے. بھول کس کو جاتے ہیں؟ صرف لکھا ہوا ہے نا, اس کو بھول جاتے ہیں, اس سے تو جنت ہی سمجھ آتی ہے. آپ کی کیا مراد ہے؟ وہ کس کو بھول جاتے ہیں؟ اللہ تو آپ نے لکھا نہیں ہے, اس کو بھول جاتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ جنت کی خوبصورتی, جنت کی آسائشوں اور جنت کی دائمی زندگی اور اس میں اللہ کے انعامات کا ذکر قرآن حکیم میں بھی بے شمار جگہ آیا ہے. بلکہ قرآن کریم نے تو یہ تک فرمایا ہے کہ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, کہ انسان نے اگر لالچ ہی کرنا ہو تو اسے جنت کا کرنا چاہیے. دنیا میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو یقینی طور پر آرام ہی پہنچا سکے. دنیا کی جن نعمتوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ حاصل ہو کر مصیبت بن جائے. دولت حاصل کر لیں تو اسے ڈاکو لوٹ لیں, مکان بنا لیں تو ہو سکتا ہے اسے آگ لگ جائے, گر جائے. کوئی بھی چیز دنیا کی ایسی نہیں ہے جس کا نفع یقینی ہو. اس میں ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ آدمی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کاش یہ میرے پاس نہ ہوتی تو میں ان مصیبتوں میں نہ پڑتا. دنیا کا تو ایک اپنا نظام ہے, لیکن جنت کی نعمتیں دائمی ہیں, ابدی ہیں اور ان میں کوئی خطرہ نہیں. ہر ایک کو اضافہ تو ہو سکتا ہے, اس میں کمی کا کوئی اندیشہ نہیں. روز اول جو کسی کو ملے گا تو اللہ پاک احسان فرمائے تو اس میں زیادتی تو فرما دیتا ہے, لیکن جو عطا کرے گا اس میں کمی نہیں ہوگی. یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں, لیکن جنت کی حقیقت کیا ہے یہ بات سمجھنے کے لائق. جنت دراصل ایک سرکاری رہائش گاہ ہے, اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کے ان بندوں کے لیے جنہوں نے اس کی اطاعت کی یا جنہیں بھی اس نے بخش دیا. اس کی مرضی تو کس کے لیے اس کی بخشش کا معیار کیا ہے؟ وہ مالک ہے. ایک بات اس نے بتا دی کہ جو دنیا کی زندگی میں ایمان نہیں لائے گا اور کفر پر مرے گا وہ بخشش کے لائق نہیں ہوگا. یہ بھی اس کا اپنا فیصلہ ہے, اور اس نے قرآن حکیم میں بھی اس کا اعلان کر دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بتا دیا. اس کے علاوہ جو بھی ایمان پہ مرتا ہے, خطا کار ہے, گناہ گار ہے, وہ کریم ہے, اس کی خطائیں معاف کر دے, اس کے گناہ معاف کر دے, اسے بخش دے. تو جو بھی بخشا جائے گا ان لوگوں کے لیے ایک سرکاری رہائش گاہ ہے اللہ کریم کی طرف سے. اب جس طرح ہمارے ہاں فوج کی چھونی ہے یا بارکیں ہیں, فوجیوں کے لیے ہیں, ان میں اگر کوئی سہولت ہے یا آرام ہے تو ان کے لیے ہے. اب اگر کوئی فوج میں نہیں ہے اور وہ چاہے کہ میں وہاں جا کر رہوں تو وہ تو میرا اس کے لیے تو کوئی طریقہ نہیں ہوگا. اسی طرح سرکاری رہائش گاہیں ہیں، کوئی صدر کے لیے ہے، کوئی وزیر اعظم کے لیے ہے، کچھ سیکٹریوں کے لیے ہے، کوئی گورنرز کے لیے ہے. تو اب ان رہائش گاہوں میں رہنے کے لیے اگر کوئی صدارتی مال میں رہنا چاہتا ہے تو اسے ملک کا صدر بننا ہوگا. تو صدر بن جائے گا تو خود بخود اس کو اٹھا کر وہاں لے جائیں گے بڑے عزت و احترام سے. اور کوئی صدر نہیں ہے اور وہ چاہے کہ میں صدارتی مال میں رہوں تو اسے تو قریب سے کوئی نہیں گزرنے دے. اسی طرح جنت بھی اللہ کے بندوں کی رہائش گاہ ہے. لیکن جنت مقصد نہیں ہے، مقصد وہ بات ہے جس کے لیے اسے رہائش گاہ میں رہنے کا موقع ملے، اور وہ مقصد ہے اللہ سے محبت، اللہ کی اطاعت، اللہ پر یقین، اللہ پر اعتماد، قرب الہی. مقصد بہرحال ذات باری ہے، اور جنت میں بے شمار نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، دنیا میں جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے. دنیا میں اگر کوئی پھل ہے اور وہ بہت اچھا ہے اور اسی نام کا پھل اگر جنت میں ہے تو اس سے کروڑوں اربوں گنا زیادہ اچھا، زیادہ لذیذ ہوگا. کُلَّمَا رُزِقُوا رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، جب انہیں کوئی کھانے پینے کی چیزیں ملیں گی تو نام سے، شکل سے ایسی متشابہ ہوں گی کہ وہ کہیں گے یہ تو ہمارے پاس دنیا میں بھی تھے، یہ آم تھے، یہ سیب تھے، یہ چیزیں تھیں. لیکن دیکھنے کی حد تک تو جب وہ کھائیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ نہیں، دنیا میں تھے وہ اور تھے، یہ ہیں یہ اور. جنت کے پھل بھی یا نعمتیں کروڑوں گنا لذیذ ہوں گی. یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن جنت کی نعمتوں میں بھی سب سے بڑی نعمت جو ہوگی وہ اللہ کریم کا دیدار. اہل جنت کو ہر ایک کی حیثیت کے مطابق دیدار باری ضرور نصیب ہوگا. کبھی کسی کو روزانہ، جو کسی کو ہفتے میں، یا کسی کو مہینے میں، یا کسی کو سال میں، لیکن بہرحال ہر جنتی کو براہ راست اللہ کریم کا دیدار ہوگا. اور اس میں وہ لذت ہوگی کہ اگر کسی کو سال میں ایک بار بھی نصیب ہوا تو سال بھر اس کی لذت ضائع نہیں ہوگی، بڑھتی رہے گی، پھر اسے وہ نصیب ہوگا. جنت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی بخشش سے اور اس کے کرم سے اور اس کی عطا سے حاصل کی جا سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں صرف اللہ کی رحمت سے داخلہ ہوگا. مفہوم اس طرح سے ہے، الفاظ مختلف ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ بھی؟ ہاں، فرمایا میں بھی. تو انہوں نے عرض کی، آپ تو ساری کائنات کے شافی ہوں گے اور گناہگاروں کی شفاعت فرمانے والے ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ یہ بھی تو اللہ ہی کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے شافع محشر بنا دیا، تو یہ بھی تو اسی کی رحمت اور اسی کا کرم ہے. تو جنت کی قیمت ادا کر کے کوئی نہیں داخل ہو سکتا، چونکہ ہم جتنی بھی عبادت کریں، جتنی بھی محنت کریں، جتنے بھی نوافل پڑھیں، ہم اتنی عبادت نہیں کر سکتے جتنا احسان اس کا عبادت کرنے سے پہلے ہم پر. فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں بنایا، تمہارے آبا و اجداد کو بنایا. یعنی بے شمار نعمتیں تم پہلے وصول کر چکے ہو، تمہارا وجود، تمہارے اعضاء و جوارح، تمہارے دل کی دھڑکنیں، تمہارا دماغ، تمہارے اندر ایک پورا جہان آباد، اور تم ہی نہیں تمہارے آبا و اجداد نسلن بعد نسلن اتنے انعامات حاصل کر چکے ہو کہ تمہاری عبادت ہے اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتی. ہاں، عبادت کا ایک پھل ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جائے، تمہیں تقوی نصیب ہو جائے اور تمہارے دل میں اللہ کی یاد بس جائے، اس طرح بس جائے کہ ہر کام کرتے وقت تمہیں اللہ یاد آئے اور تم یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاؤ کہ یہ کام اللہ کریم کو پسند ہے یا نہیں. اگر پسند نہیں تو نہ کرو، پسند ہے تو کس طریقے سے کرنا اللہ کو پسند ہے. اور ظاہر ہے طریقہ وہ ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا یا اختیار فرمانے کا حکم دیا. تو عبادات کا حاصل جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے تعلق مضبوط ہو. اور جہاں بھی قرآن کریم میں اکثر آپ دیکھیں گے کہ یہی الفاظ دہرائے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارا رشتہ اللہ کریم سے براہ راست استوار ہو. فضائل اعمال میں اکثر روایات علماء حق لے لیتے ہیں. ایک روایت میں نے یہ بھی دیکھی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ہوا، تو بنی اسرائیل میں تو گوشہ نشینی اور علیحدگی کا رجحان تھا، الگ تھلگ ہو جاتے، دنیا سے الگ ہو جاتے اور گوشہ نشین ہو جاتے. قرآن کریم فرماتا ہے، اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں گوشہ نشینی کا حکم نہیں دیا تھا لیکن انہوں نے اسے اپنا لیا. اور اس کے بعد کیا ہوا، فما رہا حق کا رعایت ہے، پھر جو کچھ اس میں کرنا چاہیے تھا وہ نہ کر سکے. تو وہ آبادی چھوڑ کر سمندر کے اندر کوئی چھوٹا سا جزیرہ تھا، اس پر چلا گیا. وہاں پھل تھے، چشمے تھے، پھل کھاتا، چشموں سے پانی پیتا، وضو کرتا، اور 400 سال اس نے یاد الہی میں اور عبادت میں گزار دیے. 400 سال عمر پائی تھی، اس میں گزار دیے. حتیٰ کہ فرماتے ہیں جب ملک الموت آیا، وقت موت کا آیا، تو اس نے ملک الموت سے گزارش کی کہ مجھے اس حال میں میری روح قبض کرو کہ میں سجدے میں ہوں اور اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہوں، تاکہ قیامت کو میں سجدے میں اٹھوں اور اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہوں. تو اسی حال میں اس کی روح قبض ہوئی. اور اسی روایت میں ہے کہ جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں جب اوپر جاتا ہوں یعنی زمین پہ آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اس کا وجود اسی طرح سجدے میں پڑا ہے، سرد و گرم زمانہ نے اس پہ کوئی اثر نہیں کیا، دھوپ اور بادل بارش سے کچھ نہیں کہتے، نہ وہ خراب ہوا ہے نہ گلا سڑا ہے، اور اسی طرح اس جزیرے میں سر پر سجود ہے. تو فرمایا جب قیامت قائم ہوگی اور اس کی باری آئے گی میزان پر، تو ارشاد باری ہوگا، اذهبوا بعبدي الى جنتي برحمتي، کہ میری رحمت اور بخشش سے میرے اس بندے کو جنت میں داخل کر. تو حضور فرماتے ہیں وہ سوال کرے گا کہ یا اللہ، آپ کی رحمت تو بے شک بہت وسیع ہے، لیکن آپ نے مجھے بڑی طویل عمر دی، 4 صدیاں دنیا میں بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے، اور میں نے 4 صدیاں آپ کی یاد پہ نچھاور کر دی، اور سجدے میں اور عبادت میں اور تیری یاد میں بسر کر دی. بہن بھائی، عزیز و اقارب، رشتہ دار، دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی عیش و عشرت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کچھ تو میری اس 400 سالہ عبادت کا بھی معاوضہ ہوگا. فرمایا بے شک ہے. حکم ہوگا کہ اس کے اعمال کو میری نعمتوں کے مقابل ترازو پہ رکھو. حضور فرماتے ہیں پہلی دفعہ ہی آنکھ کی اور نظر کی نعمت ایک پلڑے میں رکھی جائے گی جو 400 سال اس نے استعمال کی, اور دوسرے پلڑے میں اس کی نمازیں اور اذکار رکھے جائیں گے تو وہ کم پڑ جائیں گے. شاید ہوگا بھی تم تو ایک نعمت کی قیمت ادا نہ کر سکے, تمہارے پاس تو بے شمار ہے, تو جتنی کمی ہے اتنا عرصہ اسے جہنم میں بھیج دو, جو کچھ ادا نہیں کر سکتا اس کی سزا پائے گا, پھر دیکھی جائے گی. حضور فرماتے ہیں اس وقت پکار اٹھے گا کہ یا اللہ مجھ پر رحم فرما. تو ارشاد ہوگا کہ اگر رحمت کا طلبگار ہے تو جنت میں بھیج دو, اور حساب کتاب چاہتا ہے تو جنت میں بھیج دو, اپنا پورا کرے. تو عبادات سے جنت نہیں ملتی, چونکہ عبادات ہم اتنی بھی نہیں کر سکتے جتنی نعمتیں پہلے ہم پر ہیں. یہ اداری مزدوری نہیں ہے بلکہ یہ ادار ادا کرنے والی بات ہے, جو ہم سے ساری زندگی ادا ہو نہیں سکتا. اتنا کچھ ہم پہلے دے چکے ہیں. قوت گویائی کو ہی دیکھ لو, قوت سماعت کو دیکھ لو, وجود کے ایک ایک ذرے میں کیا کیا خوبیاں جان ہے, عقل کو, دماغ کو, سوچوں کو, دل کو, کس کس چیز کو ہم دیکھیں گے. ہاں عبادات کا حاصل یہ ہے کہ جب ہم اس کی یاد کو دل میں بساتے ہیں, جب اس کی بارگاہ میں سب بسجود ہوتے ہیں, جب اس کی بارگاہ میں اپنی گزارشات پیش کرتے ہیں, تو اس سے ایک رشتہ بنتا چلا جاتا ہے جو ہر ملاقات میں مضبوط ہوتا جاتا ہے, بے تکلفانہ ہوتا جاتا ہے, اور وہی مقصود ہے. اس رشتے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی عظمت کا یقین زیادہ سے زیادہ گہرا ہوتا چلا جاتا ہے, اس پر بھروسہ کرنے کو دل چاہنے لگتا ہے. اور پھر جب دنیاوی کام ہم کرتے ہیں, دنیا میں ہم نکلتے ہیں, تو کوئی لالچ یا دنیا کی کوئی خواہش ہمیں اپنی طرف نہیں کھینچتی, بلکہ ہمیں اللہ کی حضوری کا اور اس کی ملاقات کا جو شوق اور جذبہ اس سے بنتا ہے, عبادت سے ڈیولپ ہوتا ہے, وہ غالب رہتا ہے. تو مقصد حضور حق سے اپنا تعلق قائم کرنا ہے, اور اسی تعلق اور اسی رشتے کی بنا پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور مغفرت ہوتی ہے اور بخشش ہوتی ہے. تو عبادات سے چونکہ خالصتاً رب العالمین سے تعلق پیدا ہوتا ہے, اس لیے عبادات میں خلوص شرط ہے. یعنی اگر عبادت میں ہی آمیزش ہوگی, ملاوٹ ہوگی, وہ کھری نہیں ہوگی, تو اس سے آگے رشتہ کیسے بنے گا, تعلق کیسے بنے گا. دوسری دو شرطیں ہیں عبادت کی. ہر وہ کام عبادت ہے جس کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے. جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا, وہ کام عبادت نہیں. اگر حکم موجود ہے تو دوسری شرط ہے کہ اس طرح سے وہ کام کیا جائے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا کرنے کا حکم. یہ دو شرطیں بنیادی ہیں عبادت کی. ایک تو اللہ کا حکم ہو, اور دوسرے اس طریقے سے اس حکم کی بجاوری کی جائے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی. تو پھر نماز یا ذکر یا تلاوت یا یہ چیزیں تو ہیں عبادت. دنیا کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے. کہیں مرنا پڑتا ہے تو وہ عبادت ہے, کہیں مارنا پڑتا ہے تو وہ عبادت ہے, لیکن اپنی پسند سے نہیں, اپنے غصے نکالنے کے لیے نہیں. اپنے دنیاوی دکھوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. اور کہیں جان دینی پڑتی ہے، کہیں جان لینی وہ بھی عبادت بن جاتی ہے. شادی کرتے ہیں، سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سنت پہ عمل کرتے ہیں، عبادت ہو جاتی ہے. بیوی سے حسن سلوک کرتے ہیں، عبادت ہو جاتی ہے. بچوں کو اچھے طریقے سے پالتے ہیں، محنت کر کے حلال رزق کما کر ان تک لاتے ہیں. کمانا الگ عبادت ہے، بچوں کو کھلانا الگ عبادت ہے. معاملات کو بہن بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، عامۃ الناس کے ساتھ آپ شریع طریقے سے پیار و محبت سے اور احترام کی حدود میں رہتے ہیں اور کسی پر زیادتی نہیں کرنا چاہتے تو یہ بات ساری زندگی عبادت بن جاتی ہے. اس لیے ارشاد ہے کہ مومن کی دنیا بھی دین ہے. جو دنیا کے کام جب اللہ کے حکم اور نبی کریم کی اطاعت میں کرتا ہے تو سارا دین بن جاتا ہے، ساری عبادت بن جاتی ہے. اور کافر کا دین بھی دنیا ہے کہ وہ جو چند رسومات کرتا ہے وہ بھی حصول دنیا کے لیے کرتا ہے. فلاں دیوی کی پوجا کرو تو بیماری سے شفا ہو جائے گی، اور فلاں دیوتا کو کوئی چیز چڑھاؤ تو بیٹا پیدا ہو. یعنی اس کی خواہشات دنیا کی ہوتی ہیں. جو اگر کوئی عبادت کے نام پہ رسم اپناتا ہے تو وہ بھی دنیا کے لیے. تو کافر کا دین بھی دنیا ہوتی ہے اور مومن کی دنیا بھی دین ہوتی ہے. تو یہ ایک پیمانہ ہے جس سے ہم اپنے کردار کو دیکھ سکتے ہیں، جانچ سکتے ہیں. دعا کرنا، کسی بزرگ سے دعا کرانا، یہ سارا بجائے خود عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہزاروں لوگ حاضر ہوئے کہ ہمارے لیے فلاں عمر کی دعا فرما دیجیے، فلاں عمر کی دعا فرما دیجیے. کسی نیک جگہ پر دعا کرنا، اب ظاہر ہے کہ ہم باہر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، ٹھیک اس کا اپنا مطلب، لیکن جب ہم مسجد میں آ جاتے ہیں اور مسجد میں دعا کرتے ہیں تو ایک فرق تو ہے. ایک عام جگہ سے مسجد کا ایک رتبہ، اور مسجد پہ تجلیات باری یا رحمت باری کا ایک حال مختلف ہے. اسی طرح کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس بیٹھ کر خود دعا کرتے ہیں تو بھی اس میں فضیلت ہے، کسی سے کراتے ہیں تو بھی. لیکن یہ سب ان حدود کے اندر ہے جو اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا. ہدایت اللہ کے پاس ہے. دلو بھی کثیرم ویادی بھی کثیرا، فرمایا قرآن ہے تو کتاب ہدایت، لیکن بہت سے لوگ اس سے گمراہ ہو جاتے اور بے شمار لوگ اس سے ہدایت پاتے. تو وہ ایک اپنے اندر بندے کے اپنے اندر ایک بات ہوتی ہے جس طرح رد عمل ہوتا رہتا. انسان بھی ایک عجیب مخلوق ہے، اور ایک تھوڑا سا ایسے اختیار دیا گیا ہے اس میں بھی یہ پتہ نہیں کتنا کچھ بکھر جاتا ہے. اگر اس سے زیادہ اختیارات ہوتے تو پتہ نہیں دنیا میں یہ کیا ادم مچا. اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہو سکتا، اپنی مرضی سے اپنی شکل نہیں بنا سکتا، اپنی مرضی سے اپنی عقلی استعداد نہیں بنا سکتا، اپنی مرضی سے اپنی صحت برقرار نہیں رکھ سکتا، بیمار ہونا پڑتا ہے مجبوراً. اپنی مرضی سے جی نہیں سکتا، مجبوراً مر جانا پڑتا. ایک ہی اختیار ہے اس کے پاس کہ وہدینا السبیل اما شاکرم و اما کفورا، ہم نے اسے واضح راستہ بتا دیا. اب وہ شکر کرے تو اسے اختیار ہے، اور ناشکری کرے تو اس پہ بھی اختیار ہے، کر کے دیکھ لے. بس اتنی سی بات انسان کے بس میں ہے، باقی سانس لینا بھی اس کے اپنے بس میں نہیں. آئے آئے، نہ آئے تو پھر اپنی زور زبردستی نہیں لے سکتے. اتنے سے اختیار پہ پتہ نہیں یہ کیا کیا گل کھلاتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے نو انسانی کو کچھ زیادہ با اختیار نہیں بنا دیا، ورنہ شاید تکڑے لوگ تو دھوپ پہ بھی پابندی لگا دیتے کہ جو اتنے پیسے دے گا اسے سورج کی روشنی ملے گی، یا اتنے پیسے دے گا اس کے گھر میں ہوا چلے گی. تو اللہ کی نعمتوں پہ بھی پابندی لگ جاتی، جو اتنے ہماری خدمت کرے گا اس کی کھیتی پہ بارش ہوگی ورنہ نہیں برسنے دیں گے. یہ اختیارات اللہ کا شکر ہے کہ اس نے انسانوں کو دیے نہیں ہیں. جب یہ جلسہ ہو رہا تھا بعثت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بادل آ گئے, بارش شروع ہو گئی. بہت سے وہ لگے ہوئے تھے ان کے ٹی وی والوں کے اور کیمرے شیمرے بھی اور ان کے انسٹرومنٹ بہت سے, تو وہ بیچارے اچھی موٹی موٹی قطرے گر رہے تھے تو وہ بھاگے اس پہ چیزیں دینے کے لیے. تو میں نے اٹھ کر اس سے تمبو سے باہر دیکھ کر دعا کی کہ بارے لائے تھوڑی دیر تحفظ دے دیں. اللہ کا احسان ہوا کہ وہ تھوڑی دیر جلسہ گاہ پہ بارش رک گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے منبر پہ جلوہ افروز ہوئے, جمعہ کا دن تھا, تو ایک دیہاتی نے اٹھ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمارے مویشی ہلاک ہو گئے اور ہم بڑے ذلیل و خوار ہو گئے اور بارش کی بہت قلت ہے اور بڑی تنگی ہے پانی میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور بارش شروع ہو گئی. اب شروع ہوئی تو رک نہیں رہی تھی کہ پھر جمعہ آ گیا اور وہی دیہاتی وہی صحابی رضی اللہ عنہ پھر کھڑا ہو گیا. اس نے کہا رسول اللہ مال مویشی مر گئے, چھتیں ٹپک رہی ہیں, بال بچے تباہ ہو رہے ہیں, غلہ گودام بھیگ گیا, کوئی زندگی کی سبیل باقی نہیں رہی, تو بارش نے تو ہمیں بالکل اڑا کر رکھ دیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک سے اشارہ فرمایا کہ ہوا لینا ولا علینا, اس طرح فرمایا ہوا لینا ولا علینا, ہمارے ارد گرد برستی رہو اور ہمارے اوپر نہ برسنی, شہر پر سے ہٹ جاؤ بادلو اور ارد گرد وادیوں اور گھاٹیوں پہ برسو. تو اللہ کی شان شہر پر سے بادل ہٹ گئے اور کئی دن گھاٹیوں وادیوں پہاڑوں پہ بارش ہوتی. تو یہ تو اللہ کا احسان ہے, وہ قادر ہے, اس نے دعا قبول فرمائی. جتنی دیر جلسہ رہا جلسہ گاہ پہ بارش نہ ہوئی, ادھر ارد گرد برستی رہی اور جلسہ گاہ پہ نہیں ہوئی, لیکن دعا تھی اللہ نے قبول کر لی. نہ قبول فرماتا تو کسی کا اس میں کیا, دعا تو ایک درخواست ہوتی ہے. اب جب جلسہ ختم ہوا تو جی کھول کے برسی, جلسہ گاہ پہ بھی برسی, جو لوگ تھوڑی دیر میں وہاں سے نکلے وہ بھی گئے. تو ایک ساتھی کا خط آیا, وہ جی میں اللہ اللہ کر رہا تھا اور وہ بکھر کے ہمارے جو امیر ہیں انہوں نے اس طرح سے بتایا کہ حضرت نے بارش روک دی تو یہ تو شرک ہے, تو میرا تو دل ٹوٹ گیا. آپ کا دل بڑا نازک ہے, اگر دعا کرنا شرک ہے تو پھر تو ساری عبادت دعا ہی ہے. اب دعا مخل عبادہ حکم اکال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دعا ہی عبادت کا حاصل اور مغز جو ہے وہ دعا ہے. جس طرح بادام میں اخروٹ میں مغز ہوتا ہے, اوپر سارا اس کی حفاظت کے لیے ایک چھلکا ہوتا ہے, تو ہماری ساری عبادات جو ہیں وہ اس کی حفاظت کرتی ہیں. جو دعا ہے اصل وہ ہے, مغز وہ ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ سے جو تعلق بنتا ہے عبادت کا اصل چیز وہ ہے. بھائی اگر دعا کی اور اس سے یہ کام ہو گیا تو ایک عجیب بات نہیں ہے, مجھے بھی اچانک خیال آ گیا یہ بھی اسی کی طرف سے ہے. تو میں نے تو صرف بادل کو دیکھ کر دعا کی, میں نے تو کوئی انگلی اٹھانے کی جسارت بھی نہیں کی. اب اس کی مرضی, اس نے روک دی, نہ روکتا تو اس کی اپنی مرضی, تو اس میں شرک کہاں سے آ گیا؟ اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد اللہ کے سوا کسی کو قادر مطلق کہتا ہے؟ کوئی الزام لگانے کے لیے یا کسی پر فتویٰ دینے کے لیے بھی کوئی وجہ تو چاہیے. اٹھتے بیٹھتے رات دن اللہ اللہ کرتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, سجدے کرتا ہے اور مسلمان ہے, اور پھر وہ اللہ کے سوا کسی کو قادر مطلق مانتا ہے, بندہ بندے کو قادر مطلق مانتا ہے. عجیب بات ہے, کہ یہی واقعہ بے شمار لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بن گیا اور کسی کے لیے گمراہی کا سبب بھی بن گیا. انسان کی سوچ بھی عجیب ہے. کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ہمارے سلسلے سے عقیدت نہیں رکھتے تھے, دیکھا دیکھی یا دوستی یاری میں آگے چلو ان کا جلسہ ہے دیکھیں, تو انہیں بھی عقیدت پیدا ہو گئی جماعت سے, نہیں ان پر اللہ کی رحمت ہے اور ان میں اللہ کی برکتیں ہیں, اللہ ان کی دعائیں سنتا ہے, اچھے لوگ ہیں. اور یہ جو ذکر کرتا تھا اس سے چھوٹ گیا کہ جی یہ تو شرک ہو گیا. اب یہ انسان کا اپنا سمجھ نہیں آتی کہ انسان کیا ہے اور اس کے اندر کیا بکھیرے ہیں اور کس وقت وہ کیا سوچے گا. تو مجھے وہ آیہ کریمہ یاد آئی کہ قرآن ہے تو کتاب حال ہدایت, وہ دل و بھی کثیر و یادی بھی کثیر, اسی سے بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں. وما یدل بھی الا الفاسقین, لیکن گمراہ وہ ہوتے ہیں جن کا کردار صحیح نہیں ہوتا, اس میں قرآن کا یا اس واقعہ کا قصور نہیں ہوتا, ان کا اپنا کوئی ایسا جرم یا ایسی خطا ہوتی ہے جو ان کی سمجھ کو پھیر دیتی ہے, جو نگاہ کو الٹ دیتی ہے, انہیں اس کا مفہوم کچھ اور سا نظر آنے لگ جاتا ہے. تو بڑی بات ہے کہ اللہ پر اعتماد نصیب ہو جائے. بعض لوگ جہالت میں لوگوں کی بتائی ہوئی رسومات کو بیچارے نیکی سمجھ کر کرتے رہتے ہیں, لیکن وہ ایسے عجیب بے ضرر سے لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں علم ہی نہیں ہوتا. کوئی انہیں پیار سے سمجھائے اور یہ بتائے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو وہ چھوڑ دیں. جب بہادر شاہ ظفر کے آخری دن تھے اور قلعہ معلیٰ پر ہی بادشاہت رہ گئی تھی, شہر میں بھی بادشاہ کی کوئی نہیں سنتا تھا, تو قلعہ معلیٰ میں بھی بہادر شاہ ظفر کی ایک پھپھی تھی. زیادہ بات اس کی چلتی تھی, وہ اپنا دربار لگاتی اجلاس کرتی اور نیک خاتون تھی, پردے کے پیچھے اجلاس کرتی اور باقاعدہ دربار ہوتا, اور قلعہ معلیٰ میں بھی بادشاہ کی نسبت اس بیگم کا جو اس کی پھپھی تھی اس کا ملکہ کا زیادہ احترام اور اس کی بات زیادہ سنی جاتی. تو ایک رواج تھا بی بی کی سانک, بس وہ لوگ رواج بنا دیتے ہیں. تو لوگوں نے ایک ایسا رواج بنایا کہ اس وقت مٹی کے برتن ہوتے تھے چوڑے چوڑے جن میں آٹا گوندا جاتا تھا, اسے سانک کہتے تھے. ہمارے علاقے میں بھی اسے سانک ہی کہتے تھے, پنجابی میں بھی سانک کہتے تھے. تو بی بی کی سانک ایک رواج پڑ گیا کہ وہ جو پرات مٹی کی ہے وہ پرات بھر کے چوری بنائی جائے, اچھا اس میں گھی ڈال کے روٹی ڈال کے شکر ڈال کے چوری بنائی جائے اور وہ تقسیم کی جائے. یہ کیا ہے, یہ بی بی کی سانک ہے, یہ ان کی طرف سے تقسیم ہے. کوئی کربلا کے واقعات کے ساتھ اسے کسی طرح جوڑ دیا گیا اور اس طرح سے. اس پر مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے دہلی کی جامع مسجد میں اس کے خلاف تقریر میں بہت شدت سے اس کا انکار فرمایا. فرمایا کوئی نہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, نہ اہل بیت سے ثابت ہے, نہ اس کا واقعہ کربلا سے کوئی تعلق ہے, یہ یار لوگوں نے کہیں گھڑ لی ہے اور اس کی کوئی سند نہیں ملتی اور اس بدعت سے. اب جب شاہی محل میں ہوتی تھی تو ظاہر ہے سارے شہر میں عام ہو گئی, پھر ملک میں پھیل گئی. تو وہ یار لوگوں نے جا کر اس سے ملکہ سے شکایت کی کہ مولوی اسماعیل نے بی بی کی سانک سے منع کیا, وہاں سے طلبی ہو گئی. تو مولانا حاضر ہوئے, بی بی پردے کے پیچھے اجلاس کرتی تھی, اس نے پوچھا کہ مولانا آپ نے بی بی کی سانک سے منع کیا؟ انہوں نے معاذ اللہ کبھی نہیں, میں کیا, میری کیا ضرورت, میں کون ہوتا ہوں کہ بی بی کے معاملات میں دخل دوں, میں نے کوئی منع نہیں کیا, میری کتنی ضرورت کہاں ہے. وہ جو جنہوں نے شکایت لگائی تھی ملکہ نے ان کی طرف دیکھا, ان کا ہمارے سامنے انہوں نے تقریر کیا اور اس میں کہا کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ وہ فرمانے لگے کہ ان کمبختوں نے غلط سمجھا ہے ملکہ معظمہ، میں نے منع نہیں کیا، بی بی کے والد ماجد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، میں تو ان کی بات سنا رہا تھا، یہ کہتے ہیں میں منع کر رہا ہوں، میں نے منع نہیں کیا، میری کیا حیثیت؟ خود بی بی کے والد گرامی جو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے منع فرمایا ہے کہ جس بات کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو وہ عبادت نہیں ہے، اور وہ اگر عبادت کے نام پہ کی جائے گی تو گناہ ہوگا اور میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا۔ تو میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آگے بیان کر دی، میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، میں میری کیا حیثیت؟ تو ملکہ حیران، وہ کہہ رہے کہ کیا واقعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں؟ فرمائے گی، آپ دیکھ لیجئے، یہ حضور کے ارشادات ہیں، یہ حدیث ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اس پر میں نے تقریر کی، یہ واقعات ہیں۔ اس نے حکمت بند کرائی، جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع فرمایا اس کو عبادت سمجھ کے کیوں کرا رہے؟ تو بہت سے لوگ بیچارے غلط فہمی کی وجہ سے یا جاہل برائے نام جو لوگ مولوی بنے ہوئے ہوتے ہیں، علم ہوتا نہیں، وہ ان رسومات پہ زور دیتے ہیں، اس میں اتنا ثواب ہے، اس میں اتنا، جاہل آدمی بیچارہ سوال سمجھ کے کرتا ہے، اب اس پہ فتویٰ لگا دیا جائے کفر و شرک کا، تو یہ مناسب نہیں ہے، اگر ہو سکے تو اسے سمجھایا جائے کہ بھائی تم اللہ کی خوشی کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کرتے ہو تو ان کا ارشاد تو یہ ہے، اس طرح سے کرو، تو فتویٰ لگا دیں گے تو وہ بھاگ ہی جائے گا بیچارہ، اور ہو سکتا ہے کہ سمجھایا جائے تو وہ سمجھ سکے۔ تو لوگوں کے اپنے اپنے مزاج ہیں جی، ایک ہی واقعہ سے ایک بندہ ہدایت پا جاتا ہے اور ایک ہی واقعہ سے دوسرا گمراہ ہو جاتا ہے، لیکن اس گمراہی کے پیچھے اس کا اپنا کوئی کردار ہوتا ہے۔ قرآن سے گمراہ نہیں ہوتا یا اولیاء اللہ کی کرامات سے گمراہ نہیں ہوتا، گمراہ اپنے کسی ذاتی فعل کے سبب سے ہوتا ہے، اور وہ واقعہ اسے کچھ اور نظر آنے لگ جاتا ہے، واقعہ اور ہوتا ہے، اس کی بعض چیزیں کھائی جائیں تو نگاہ میں فرق آ جاتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے تو اسے کچھ کا کچھ نظر آنے لگ جاتا ہے، کوئی بھنگ پیتا ہے تو دیکھتا کچھ اور چیز ہے، نظر کچھ اور آتا ہے۔ کسی طرح سے گناہوں کا بھی اثر ہوتا ہے، جس طرح بھنگ چرس شراب کا ہوتا ہے، اسی طرح سے گناہوں کا بھی اثر ہوتا ہے، اور سوجھ بوجھ اور نگاہ بدل جاتی ہے، بات اور ہوتی ہے، وہ اور مفہوم سمجھ لیتا ہے، اور نظر آنے لگتا ہے۔ تو زندگی کا حاصل ہے کہ کوئی اللہ کریم سے اتنا تعلق جتنا استوار کر لے، وہ تھوڑا بھی کافی ہے، اور کافی یا اس کی انتہا کوئی ہے ہی نہیں۔ آدمی کو اگر لاکھوں زندگی میں ملے تو قرب الہی کی کوئی حد نہیں ہے، ایک جگہ پہنچ کر وہ کہے جی اب بس مکمل ہو گئے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، لا محدود ہے، اور جب تک اللہ کسی کو توفیق دے اسے ترقی درجات ہوتی ہے اور وہ چلتا رہے۔ اللہ کریم ہمیں صحیح سمجھ دے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور ٹوٹی پھوٹی نیکیاں قبول فرمائے، اور ہمیشہ اپنے ساتھ اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قلبی رشتہ خلوص کے ساتھ استوار رکھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔